حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور آگے ہو جاؤ. خط لکھا اور اس میں حضرت سے یہ درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا دائمی عطا فرما دے. اپنی رضا دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ آپ نے یہ رضا دائمی کی قید کیوں لگائی, دائمی کی قید کیوں لگائی. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ایک مرتبہ راضی ہوتا ہے تو چونکہ اس کو مستقبل کا علم بھی ہے اس لیے وہ ایک مرتبہ راضی ہوتا ہی اسی سے ہے جس سے ناراض نہیں ہونا ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے کہ بندہ مستقبل میں کیا کیا بدماشی کرے گا, کس کس طرح کالا چشمہ لگا کر عورتوں کو گھورے گا یا چپکے سے نگاہ بچا بچا کر عورتوں کو دیکھے گا, کمرے کی کھڑکی بند کر کے اور اندھیرا کر کے جھانک کر دیکھے گا. سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اور ہمارے دل میں جو ہمارے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے زیادہ اچھا جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہی اس بندے سے ہیں جن سے ناراض نہیں ہونا ہوتا. ایک مرتبہ اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اور جو مردود ہو جائے, آپ بظاہر اس کو دیکھیں کہ وہ بظاہر دین کے اور شریعت کے اعمال میں ہے, ٹھیک ہے, کچھ دین کی باتیں اور شریعت کے اعمال پر عمل کر رہا ہے, لیکن کچھ دن کے بعد دیکھا کہ صاحب داڑھی واڑی منڈا اور پھر نماز غائب اور سب بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے کبھی انہوں نے مسجد کا منہ دیکھا ہی نہیں, ایسا بھی ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیوں ہوتا ہے, یعنی وہ مردود بندہ کیوں ہوتا ہے اللہ کے دربار سے, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر کے کیا ناراض ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ جس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں, اللہ رب العزت ایک مرتبہ جس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. اور اگر وہ ناراضگی کے اعمال کرتا بھی ہے تو اس کو توفیق توبہ دے کر, توبہ کی توفیق دے کر اس کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں. یہ بات ہے ساری. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, لکھا کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ, آپ یہ دعا کے لیے کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو رضا کامل عطا فرما دے, یعنی پوری پوری اپنی پوری پوری رضا, اور اللہ تعالیٰ ہم سے پورا پورا راضی ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتا ہے اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا, اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. ہاں یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پورا پورا کامل رضا کامل اللہ ہم کو عطا فرما دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ماضی کی بھی خبر ہے, ہمارے حال کی بھی خبر ہے, اور ہمارے مستقبل کی بھی خبر ہے. تو صاحب تو لہٰذا اللہ تعالیٰ راضی ہی اسی سے ہوتے ہیں جن سے ناراض نہیں ہونا ہوتا, مستقبل کی خبر وہ جانتے ہیں. اور دیکھو عبادت پر ناز مت کرنا, کیونکہ شیطان نے بہت عبادت کی لیکن وہ عبادت کے باوجود مردود ہو گیا, ہو گیا نا. وجہ کیا تھی کہ اس کی نیت شروع سے گڑبڑ تھی. وہ لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ شیطان راندہ درگاہ ہوا, اللہ کے دربار سے نکالا گیا, تو اصل میں شیطان اللہ کے دربار میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. اللہ جو ہے اللہ کے دربار میں شیطان ابھی داخل ہوا ہی نہ تھا, جب ہوا ہی نہ تھا تو نکالنے کا کیا سوال, کیونکہ اللہ کو اس کی خبر تھی کہ یہ مردود کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ, کیا دیجیے پورے فرشتوں کے ساتھ کیا تماشا لگانے والا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو, میرے شیخ نے ایک مضمون سنایا کہ دیکھو دنیا کا مزہ بھی ہے, دنیا کے اندر ایک لذت ہے اور ایک مزہ ہے, لیکن دنیا کا لذت اور دنیا کا جو مزہ ہے دنیا کی لذت اور دنیا کا مزہ یہ عارضی ہے، خیر فانی ہے، فانی. چاہے بیوی بھی ہو، حلال مزے بھی، جو حلال مزے بھی ہیں وہ بھی فانی ہے. اب دیکھو جوانی ہے، کچھ دن کے بعد بڈھا ہو جائے گا. پہلے بچہ تھا، دوڑتا پھرتا تھا، پھر جوان ہو گیا. جب جوان ہوا تو بس شور مچانا شروع کر دیا کہ اماں شادی کر دو ہماری. شادی کر دی، اماں نے زور زبردستی، چلو بھائی شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے. اب اس کے بعد ان کے اپنے کالے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، ان کے اپنے کالے بال، نقشہ بدل رہا ہے. بچہ جو ہے وہ بڑا ہوا، نوجوان، جوان ہوا، جوان کے بعد ادھیڑ ہوا، ادھیڑ عمر کے بعد اب بڈھا ہو گیا. اب صاحب بڈھے پڑے، بڈھے میاں کھانس رہے ہیں، بڈھے میاں کھانس رہے ہیں. اور پہلے جو بچہ تھا اب وہ کیا ہو گیا، پچپن میں دادا ہو گیا، اب دادا ابا بن گیا. اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، ختم. بیوی کا مزہ وہ بھی ختم، کھانے پینے کا مزہ حلال ہے وہ بھی ختم، بیوی جائز ہے وہ بھی ختم، جوانی جو تھی جائز جگہ استعمال کی وہ بھی ختم، حلال مزے جتنے تھے وہ جو جائز تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو میرے شیخ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو شراب جو ہے وہ فانی ہے، کیونکہ وہ نہ ازلی ہے نہ ابدی. کیونکہ دنیا نہیں تھی، نہیں تھی، پیدا کی گئی، پھر ایک دن فنا ہو جائے گی. دنیا نہیں تھی، پیدا کی گئی، ایک دن فنا ہو جائے گی، سب ختم. سب دنیا کے سارے مزے، حلال مزے بھی ختم ہو جائیں گے. پھر وہی بیوی ہوگی، کچھ نہ کر سکے گا. اچھا فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت کی شراب دنیا کی شراب سے بڑھ کے ہے، کیونکہ جنت جو ہے نہیں تھی، پیدا کی گئی، اب کبھی فنا نہیں ہوگی. ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ازلی نہیں ہے، ازلن ہمیشہ سے نہیں تھی، پیدا کی گئی، ہاں اب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. لہذا جنت کی جو شراب ہے وہ ابدی تو ہے، ازلی نہیں ہے، اور دنیا کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. لہذا دنیا کی شراب تو بہت ہی گھٹیا ہے اور جنت کی شراب اس سے بڑھ کے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت کی جو شراب ہے وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. لہذا اللہ کی محبت کا مزہ جن کو لگا انہوں نے پھر دنیا کے مزے کو خاطر میں نہیں لا کیا ہے. یہ اللہ والوں کا مقام ہے. اور اللہ کی محبت کا کیا مزہ ہے، وہ یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کو سامنے رکھے کہ اللہ کس بات سے خوش ہوگا وہ کام کرے، اور جس بات سے ناراض ہوگا اس سے بچے. یہی اللہ کی محبت کی شراب ہے. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص مزہ آتا ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا ایک ایسا مزہ عطا فرماتے ہیں جو جنت سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. کیونکہ جنت جو ہے وہ جنت جو ہے اس میں نعمتیں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خالق نعمت ہے، تو نعمت اور خالق نعمت دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ میرے شیخ کے جو مرشد تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جنت میں بھی جانے نہیں دیا جائے گا. کوئی جنتی جنت میں جانے لگے گا تو اس کو جنت میں جانے سے روکیں گے اور کہیں گے پہلے فت خلیفی عبادی، پہلے ہمارے خاص بندوں سے ملو، پہلے ہمارے خاص بندوں سے ملو، اس کے بعد جنت میں جاؤ، اس کے بعد جنت میں. یہ قرآن شریف ہے، فت خلیفی عبادی وت خلی جنتی، پہلے ہمارے خاص بندوں سے ملو. یعنی کون میرے خاص بندے؟ جو اس دنیا میں بھی دنیا کے نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں رہ کر ہمارے بن کے رہے، اس دنیا میں بھی دنیا کے نہ ہوئے دنیا میں رہ کر بھی ہمارے رہے. یعنی ہر چیز پر میں ان کی یہ نظر ہوتی تھی کہ ہم اپنے اللہ کو خوش رکھیں اور اللہ کو ناراض نہ کریں. تو جنت میں بھی اس کو جانے نہیں دیا جائے گا، کہے گا پہلے ہمارے خاص بندوں سے ملو. تو میرے شیخ نے فرمایا اس آیت سے یہ ثبوت ملا کہ اللہ والے جو ہیں وہ جنت سے بھی افضل ہیں، اللہ والے جنت سے بھی افضل ہیں. اب اس کی دلیل دی، کہیں گے صاحب واہ یہ تو جنت سے بھی بڑھا دیا، جنت سے بھی بڑھا دیا، دلیل ہے ایسے تھوڑی، قرآن شریف ہے. اور پھر وجہ کیا فرمائی کہ فرمائے کہ دیکھو جنت جو ہے مکان ہے، جنت جو ہے مکان ہے اور اللہ والے اس کے مکین ہیں، یعنی جنت جو ہے وہ گھر ہے اور اللہ والے گھر والے ہیں، اور گھر والا گھر سے افضل ہوتا ہے کہ نہیں؟ لہذا اللہ والے جنت سے افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ وجہ ہے. ایک گھر ہے 1000 گز کا، بہت شاندار. ایک آدمی ساحل سمندر پر گیا تو نہا رہا تھا، تو نہانے کے دوران اس کا کوئی چیز ٹکرائی، جب ہاتھ مار کر ٹانگ سے ٹکرائی تو ہاتھ مان کر دیکھا، ہاتھ پھیرا تو دیکھا ایک بوتل تھی. اب بوتل اٹھائی تو بڑے عجیب سی بوتل نظر آئی، اس نے اس کا ڈھکن کھولا، جب ڈھکن کھولا تو اندر سے دھواں نکلا اور آواز آئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں، جن. اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا آقا جو کہو گے وہ، جو تم کہو گے وہ کروں گا. انہوں نے کہا اچھا، کہا سوچ کے مجھے بتا دو، ایک بات کوئی کہہ دو میں وہ تمہارا کام کر دوں گا، کیونکہ تم نے مجھے بوتل سے نجات دلائی. انہوں نے کہا اچھا. اب سوچنے لگا کیا کروں، تھوڑی دیر سوچ کر پھر اس نے سوچا چلو یار، کہتا ہے اس کو کہ ایک کام کرو، ڈیفینس کے اندر مجھے 1000 گز کا 2 منزلہ مکان دلا دو، تو اوپر میں خود رہ لوں گا اور نیچے والی منزل کرائے پر دے دوں گا، تاکہ کرایہ آتا رہے گا اور آرام سے ٹانگیں پھیلا کر سوؤں گا اور لمبی تان کر سوؤں گا اور خوب کھاؤں گا، مزے کروں گا، عیاشی کروں گا، نہ کمانا نہ اپنے کو جھونکنا، کمائی کی جھونکنا نہیں پڑے گا. تو وہ جو جن تھا وہ ہنسنے لگا، کہہ کہا مار کے ہا 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 ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ ہنستے کیوں؟ اس نے کہا تم عجیب بیوقوف ہو، اگر ڈیفینس میں میرے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہوتا تو میں اس بوتل میں رہتا، اگر 1000 گز کا بنگلہ ڈیفینس میں ہوتا تو میں پاگل تھا جو اس بوتل کے اندر رہتا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ والے جو ہے وہ جنت سے بھی افضل ہے، اور میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو جنت جو ہے اس کے اندر نعمتیں ہیں اور اللہ والوں کے پاس نعمت دینے والا ہے، اور نعمت دینے والا نعمت سے افضل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جنت میں تو ہیں، بکھرا دی ہیں، حور ہے، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور مکانات، اور جو اچھائے گا بندہ کھائے گا، اور مزے ہی مزے. یعنی ایسے جنت وہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرے گا. ایسی نعمت ہے. باوجود اس نعمت کے، لیکن اللہ رب العزت تو ان نعمتوں سے افضل ہے. لہذا اللہ والے جنت جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو رکھتی ہے، اور اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب، یہ اللہ والے جو اپنے دل میں اللہ کو رکھتے ہیں، تو کیا یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں بھی اللہ آ سکتا ہے؟ تو صاحب سوال ہے نا، آپ کی مشکل آسان کر دی نا، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب بتاؤ یہ نسخہ بتانے کی کتنا دو گے مجھے؟ 2 ڈمبر میرے نام کرو تو میں بھی بتاتا ہوں. کیا خیال ہے؟ کچھ لینا چاہیے نا، مفت کی پی پی کے جو ہے وہ بس قدر نہیں ہوتی. یا ایک سویٹر مشین، وہ ایک ہمارے دوست تھے، میں نے ان سے کہا کہ یار 1 ڈمبر مجھے بھی دلا دو تاکہ میں بھی ذرا کچھ مزے کروں. تو اس نے کہا باقی ٹھیک ہے آپ ڈمپر تو لے لیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ ہم کو نہیں مل سکو گے. وہ مجھ کو کہتا ہے کہ پھر تم ہم کو مل نہیں سکو گے، کیونکہ جب آئیں گے تو کہیں گے سر کبھی ٹائر پنکچر ہے ٹائر بنوانے گئے ہیں، کبھی گیئر باکس خراب ہے گیئر باکس بنوانے گئے ہیں، کبھی آئل بدلوانے گئے ہیں. تو کہا کہ پھر تم ہم کو یہاں نہ مل سکو گے. میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ دین کے کام کی، جو دین کے اللہ کی محبت کے نشر کی جو نعمت ہے، وہ ڈمپر سے بڑھ کے ہے، ڈمپر کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے. میں کہا اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال غیب سے دے دے، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، ہم ان ڈمپروں سے بے نیاز ہو جائیں. اور اللہ کی محبت کی نشر یہ بہت بڑی نعمت ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اور میرے شیخ 3 اشعار بڑے مفصل ہو کے پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہر نہر سی نرا رازدانی دہن، نہر سی نرا رازدانی دہن. اللہ تعالیٰ ہر سینے کو اپنی محبت کے لیے اپنی محبت کے راز نہیں دیتا، اللہ ہر سینے کو اپنی محبت کے راز نہیں دیتا. اور نہ ہر دیدہ را دیدہ بانی ذہن، اور نہ ہر آنکھوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں مقرر کرتا. آنکھوں سے رہنمائی ہوتی ہے نا، آنکھوں سے بتا دیتا ہے. جیسے بچہ جو ہے جب کوئی کام کرنے لگتا ہے، بچے کو کوئی ٹافی دیتا ہے تو وہ باپ سے پوچھتا ہے، تو باپ کہتا ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں. وہ شاعر کہتا ہے کہ اکھیوں ہی اکھیوں میں تیری میری بات چلی، اکھیوں ہی اکھیوں میں تیری میری بات چلی، بات یہاں تک پہنچی کہ میں نے تیرے بنا جینا نہیں سوچ لیا. ہے نا، یہی ہے نا. سنا نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ تم نے سنا؟ شاباش. وہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ سنا. بس والوں کی مہربانی، ہم نے بھی خوب سنا. تو آنکھوں سے پتا تھا، جب باپ اشارہ کرتا ہے تو بچہ لے لیتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے کہ جب کوئی ایسی شکل سامنے آ جائے، جب کوئی حسین شکل سامنے آ جائے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو جس طرح بچہ جو ہے وہ ابا سے پوچھتا ہے، بندہ ربا سے پوچھے کہ اے میرے ربا کیا کروں، اس کو دیکھ لوں. جب ربا کی طرف سے آواز آ جائے یقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے مومنین، اے ایمان والوں سے آپ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی بعض نگاہوں کو نیچے رکھیں، تب جب یہ آواز کانوں میں آ جائے تو اپنی نگاہ کو جھکا لیں. جب کوئی ٹافی آ جائے، کوئی ٹافی، یہ حسین بھی تو ٹافی سے کم نہیں ہے صاحب، کیونکہ ٹافی بھی چوسی جاتی ہے اور لوگ حسینوں کو بھی چوستے ہیں نا. کیوں صاحب، یہ بھی تو چوسنے کی چیز ہے، کیا خیال ہے خان صاحب؟ کیونکہ دیکھ لیجیے اب آپ کہیں گے کیسے چوسا جاتا ہے. ارے بھائی، ان کے گال چوسنے کے لیے ہوتے ہیں، ذرا پوچھو عاشقوں سے، گال چوستے ہیں، ہونٹ چوستے ہیں. دیکھو بھائی، بے فکر ہوں، میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے، ایسا نہ ہو کہ پاجامہ خراب ہو جائے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب کوئی بات ہو، کوئی حسین شکل سامنے آئے، تو بچہ جس طرح ابا سے پوچھتا ہے کہ ابا تیرا کیا خیال ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھتا ہے، اور ابا آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کرتا ہے نہیں. جب ایسے کرتا ہے بچہ رک جاتا ہے، کہتا ہے بچہ لے لیتا ہے نا. تو ابا سے پوچھو، جس طرح بچہ ابا سے پوچھتا ہے، بندہ ربا سے پوچھے کہ اے میرے ربا، یہ حسین شکل آئی ہے سامنے، میں کیا کروں. جب آواز آ جائے کان میں یغضوا من ابصارهم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، تب وہ اپنی نگاہ کو جھکا لے اور کیا، آنکھیں بند کر لے، نابینا بن جائے، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نابینا بن جائے، تب اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا کہ دیکھو یہ اس کے پاس آ کے ہے، لیکن صرف ہماری حکم کی خاطر یہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. جب وہ آ گئے سامنے، نابینا بن گئے، جب آ گئے وہ سامنے، یعنی وہ شکل جس شکل کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا، جب آ گئے وہ سامنے، نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے، بینا بن گئے، دیکھنے لگے. ہاں بیوی ہے، بیوی کو رات بھر دیکھو، مولوی کیا اس کا باپ بھی منع نہیں کر سکتا، مولوی کیا اس کا باپ بھی منع نہیں کر سکتا کہ رات بھر بیوی کو کیوں دیکھتا ہے. کہہ دے نا پرمیشن لیا ہوا ہے. اب تو نکاح نامہ باقاعدہ چھپ کے آنے لگ گیا، پہلے زمانے میں تو گواہ ہوتے تھے، پہلے زمانے میں گواہی چلتی تھی. اس لیے حکم بھی ہے کہ نکاح کی تشریح کرو، نکاح کو خوب پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، خوب تاکہ خوب گواہ ہو، تو زیادہ گواہ زیادہ سے زیادہ وہ ہو. لیکن اب تو نکاح نامہ بن جاتا ہے، حکومت نکاح نامہ بنا کے دے دیتی ہے، تو اس سے اب تو پروف ہی ہے. تو لازم مولوی کو دکھا دو، یہ دیکھ لو نکاح نامہ ہے، رات بھر دیکھیں گے، کر لو جو کرنا ہے. لیکن اپنی حلال نعمتوں میں بھی، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حلال نعمتوں میں بھی اتنا زیادہ مشغول مت ہو کہ صحت خراب ہو جائے، کہ چکر آنے لگے، بہت دیر بیٹھ کے اٹھے تو چکر آنے لگے. اعتدال سے معاملہ کرے. یہ دیکھو کھانا، جب کھانا تو گھر میں ہر وقت رکھا ہوتا نا، لیکن کیا ہر وقت کھاتا رہتا ہے؟ کس وقت کھاتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے، تو بھوک کے لیے ہے. ایسے ہی جو ہے بیویوں کو استعمال بھوک کے لیے ہے. سیکھنے کی بات ہے، سیکھ لو اس کو. شادی ہوگی نا انشاءاللہ، کام آئے گی یہ بات. جب شادی ہوگی تب یہ بات کام آئے گی. بیویوں کس لیے؟ جب بھوک لگے سب بیوی پہ چھلانگ مارو، ہر وقت کود مت مارو، بس نماز پڑھ گئی پھر کود مار دی. ایک قاری صاحب تھے، ان کی جب شادی ہوئی بیوی بہت حسین تھی. اس جمعے کو ایک مولوی صاحب آئے تھے، وہ فجر کی نماز انہوں نے یہی پڑھی. اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے رہے میرے پاس. تو میں اب جیسے باتیں کرتا ہوں، بھائی ہم کو تو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، ایسے ہی باتیں کر رہا تھا. تو مولوی صاحب پہلو بدل کر مجھ سے کہتے ہیں، کہتے کہ تمہارے ساتھ جو رہے گا وہ خوش رہے گا. کہتے تم ایسا چسکا مارتے ہو کہ جو تمہارے ساتھ رہے گا خوش رہے گا، وہ بور نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ دیکھو، حلال مزہ دینے میں کیا حرج ہے، لیکن اعتدال میں ہو، زیادہ نہ ہو. تو اس سے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو امت آج کل بہت پریشان ہے، بہت فکریں ہیں، دماغ پریشان ہے، لہذا امت کو دین سکھاؤ، ایسا مزیدار کر کے پیش کرو تاکہ ان کو دین سے نفرت نہ پیدا ہو. کیونکہ آج کل لوگ دین سے دور کر رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر کے دور کرتے ہیں. لہذا فرماتے کہ دین کو پیش کرو مزیدار، اچھے سے اچھا، خوب اچھی طریقے سے سجا کر پیش کرو. حالانکہ دین کو جتنا بھی سجا لو، جتنا بھی اچھا پیش کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دوستو، ہم اللہ کے دین کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے بہترین پیش کر سکتے ہیں، وہ تو کریں نا صاحب. اسی لیے میں حلال مزہ خوب دے دیتا ہوں. تو لوگ پہلو بدلتے ہیں ادھر سے ادھر، مسکراتے بھی ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہ مولوی چھوڑتا نہیں ہے. اپنی بات سنا بھی دیتا ہوں ہنسا ہنسا کر، کہ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، وہ اپنے کسی دوست تھے، ان کا دوست تھا مسٹر، تو اس کے پاس گئے. تو اب اس کے دوست کی داڑھی نہیں تھی، تو مولوی صاحب وہ اپنا بچہ لے کے آئے کہ مولوی صاحب اس کو ذرا دم کر دو، پھونک مار دو. اب بچے نے جیسے مولوی کو دیکھا تو رونے لگا. تو اس نے کہا کہ دیکھا، میں اسی لیے تو داڑھی نہیں رکھتا کہ بچے داڑھی سے ڈرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی، یہ بات نہیں ہے کہ وہ داڑھی سے ڈر کے رونے لگا، اصل میں بات یہ ہے کہ آج اس نے ابا دیکھا. وہ آج تک یہ سمجھتا تھا کہ میری 2 اماں ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ابا اور اماں کے درمیان سوتا ہے. تو کہا، اور بچے نیند کے اندر ان کی عادت ہے کہ وہ ہاتھ مار مار کے دیکھتے رہتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ میرا ابا میری اماں موجود ہے کہ نہیں ہے. یہ ان کی عادت ہے، ان کو ایک خوف ہوتا ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ تسلی حاصل کرتے ہیں. تو کہا کہ جب وہ ابا کے گال پر ہاتھ پھیرتا ہے وہ بھی چکنا، اور اما کے گال کے پر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنا. تو وہ سمجھتا تھا کہ آج تک میری 2 اماں ہیں، آج اس نے ابا دیکھا تو چونکہ ابا سے ڈرتے ہیں، اما تو کو تو کہہ دیتے ہیں او اما ٹما لا روٹی دے، مارتا بھی ہے بچہ، لیکن بجال ہے کہ ابا کو بھی کچھ کہہ سکے. کیوں صاحب؟ وہ ابا سے ڈرتا ہے اور اما سے ڈرتا نہیں ہے. اما کو کہتا ہے اما چما، اور ابا کو کیا کہتا ہے؟ ابا کو کچھ نہیں کہتا. ابا جو بولا ہاں ٹھیک ہے، چاہے اما سے بعد میں لڑائی کرے، یہ کیوں بولتا ہے ایسے ہم کو؟ تو کیا بات ہے کہ وہ ڈرتا ہے. تب انہوں نے کہا، اصل میں بات یہ کہ آج اس نے ابا دیکھا، آج تک یہ سمجھتا تھا میری 2 اماں ہیں، کیونکہ ادھر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنا، دوسری طرف ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنا. لیکن دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ چکنے گال قبر میں کام نہیں آئیں گے. مچھیا نہ کام دے گی، گلوا نہ کام دے گا. مچھیا نہ کام دے گی، ایک ہندوستان کے آدمی نے کہا مچھیا، مونچھ، کیونکہ کہتے ہیں کہ مونچھ نہیں سے کچھ نہیں، یہ مردانگی کی علامت ہے. آج مونچھ کو جو ہے وہ مردانگی کی علامت بتایا. تو اچھا بھائی، میری مونچھ نہیں ہے تو پھر میں مرد نہیں ہوں گا شاید؟ آپ کو میری مردانگی میں کوئی شبہ ہے؟ کسی کو شبہ ہے؟ بے فکر رہو، میں چیک نہیں کراؤں گا. لیکن دیکھو، جس کی مونچھ نہیں ہوتی اس کو بھی آپ مرد تسلیم کرتے نہیں کرتے، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ مردانگی کی علامت کیوں ہے؟ اور میں نے ایک بات ایک دفعہ کہا تھا کہ دیکھو، اگر مونچھ اتنی مردانگی کی علامت ہے تو کوئی ایک بچہ ایسا پیدا کرو جس کو یہ کہو کہ یہ مونچھ کا بچہ ہے نا بھائی، ایک ایسا بھی ہونا چاہیے نا. میں دوستو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ چیزیں کام نہیں دیں گی. کام جو آنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کام آئے گی ہمارے. کیوں صاحب؟ بس یہی وہ ہے، وہی وقت جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے. سمجھ گیا؟ لہٰذا جو وقت اللہ کی یاد میں گزرا. اور دیکھو، داڑھی رکھنے والا سو بھی رہا ہوتا ہے، اس کو داڑھی کا ثواب ہر وقت مل رہا ہوتا ہے. سو رہا ہے داڑھی کا ثواب مل رہا ہے. اور اگر داڑھی جس کے نہ ہو, حج عمرے کا طواف کر رہا ہوگا, حج میں طواف کعبۃ اللہ کا کر رہا ہے, روزہ رسول اللہ کے سامنے حاضر ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ایک گناہ بھی ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے. ہم کوئی مولوی ایسے تھوڑی چلاتا ہے, میں مولویوں کا غلام ہوں, ہم ایسے تھوڑی بولتے ہیں بھائی. ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں مولوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو رکھے گا اس کا فائدہ ہے. ایک گناہ سے ہر وقت کے بچ رہا ہے, کیونکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے. اس نماز کے دوران بھی اگر گناہ لکھا جائے تو کیا ہے تم؟ جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو, کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ساتھ میں حسینوں کا بھی خیال دل میں پکا رہا ہو, کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں پھر بس, چونکہ جس حسین کو دیکھ کے آئے ہوتے ہیں سڑکتے وہ بھی یاد آ رہی ہوتی ہے آنکھ بند کر کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھ اس لیے بند کیے ہوئے کہ عرش اعظم پہ پہنچے ہیں, اللہ کے سامنے حضور ہوئی ہے. کیا پتا تھا کہ یہ عرش پہ نہیں ہے بلکہ تحت الفرش ہے, نیچے گھسے ہوئے ہیں نیچے. کیونکہ فلم دیکھتے ہیں تو فلم یاد آتی ہے, جو دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ ہیروئن کیسے کودتی ہوئی چنے کے کھیت میں بھاگ رہی ہے اور ہیرو یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے. تو لیکن کیا ہے یہ, وہ نماز میں یاد آتا ہے, وہ نماز میں سب یہ جو ہم نماز سے باہر جو کام کریں گے دوستوں وہ نماز میں یاد آئے گا. اور اس میں مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر دلیل ہر ایک کے پاس خود موجود ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دلیل دینے کی. ہر شخص اپنے گربان پر جھانک کر دیکھ لیں وہی ہوتا ہے, سمجھ گیا نا. لہذا اس میں مولوی کا کوئی نہیں ہے, جو عمل کرے گا اس کا فائدہ ہے. یہاں تک کہ دوست کو اگر مقرر کوئی اچھی بات بتاتا ہے اور مقرر خود اس پر عمل نہیں کرتا لیکن اس کے بعد سننے والے اس پر عمل کرتے ہیں, تب کیا ہوگا, بات سننے والے آگے بڑھ جائیں گے اور مقرر وہیں کا وہیں رہ جائے گا. چاہے وہ کتنی لمبی لمبی تقریریں کر لے, یاد رکھنا تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کسی مت سمجھنا کہ کوئی تقریر کر رہا ہے تو وہ ہم سے افضل ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں نیک گمان تو رکھے, نیک گمان رکھے کہ یہ ہم سے اچھا ہے. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے, ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے, لیکن مقرر بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ ہم اچھے ہیں. کیونکہ تقریر کام نہیں آئے گی, کام کیا چیز آئے گی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری, یہ کام آنے والی چیز. تو ہمارے گال ہماری مونچھیں کام نہیں دیں گے, اس سے کچھ نہیں ہوا. جو کام آئے گی وہ وقت جو اللہ کی یاد میں گزرے. اسی طرح سے گناہ ٹخنے چھپانے کا, ٹخنے چھپانے سے کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا. حکومت کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہے, دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آخرت کا نقصان ہے. اور آخرت کا کیا نقصان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ تخنے کا وہ حصہ جو نیچے تخنے سے جو اوپر شلوار کا حصہ یا پتلون یا جو لباس اوپر کا نیچے سے ڈھکے گا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اب اگر بتائیے ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی آگ جلا دے تب کیا حال ہوگا, ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو سوچو جب جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے. تو لہذا میرے دوست یہ گناہ وہ ہے جس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے, کچھ بھی حاصل. اور دیکھو تاجی جو ہے میرے دیکھو ایک اعلان ہو جائے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب داڑھی سے ہوتا کیا ہے, داڑھی سے کیا ہوتا ہے, داڑھی میں عزت بھی ہے. اب ایک اعلان ہو جائے کہ اس وقت جو دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں, سب سے بڑے اللہ والے وہ آئے ہیں, اور کل صبح 9 بجے فلاں گلشن اقبال کے یا محمد علی سوسائٹی کے فلاں مکان پر ان کی زیارت ہوگی, اور جو شخص آئے ان سے دعا لے سکتا ہے, وہ سب کے لیے جو دعا کہے گا وہ دعا کریں گے. ہر آدمی جائے گا نہیں جائے گا, اب گئے وہاں پہ ویٹنگ روم انتظار گاہ میں بیٹھے انتظار کی جگہ پہ, تو بتا دیا کہ جی, پوچھا بھائی کہاں سے تشریف لائیں گے ولی اللہ, بتایا کہ جی وہ فلاں دروازہ ہے اس دروازے سے آئیں گے. اب آپ سب کی نظریں وہیں لگی ہوں گی کہ کب آئیں, اور کہا کہ ٹھیک آپ ہر آدمی 6 بجے 7 بجے 8 بجے سب جلدی جلدی پہنچنے کی فکر کریں گے. اب 9 بجے کیونکہ ایک ہی دن ہے, پھر بعد میں نہیں وہ چلے جائیں گے واپس. اب 9 بجے دروازہ کھلا, ایک شخص باہر نکلا, حال یہ ہے کہ اس کے سر پر بال ہیں ایسے, اس نے یہ پف نکالی اور پیچھے سے بال یہ, اور آنکھوں پر کالا چشمہ, بڑی بڑی مونچھ, داڑھی نہیں ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہاف سلیو کی, ہاتھوں میں کڑے اور انگوٹھیاں اور سونے کی چین یہاں پر, اور ہاتھ کے اندر سگار ہے, سگار, اور ٹی شرٹ اوپر پہنی ہوئی اور نیچے ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے. ٹائٹ جینس, ٹائٹ جینس سمجھتے نا, بالکل کسی بھی پتلون اور لانگ بوٹ پہنے ہوئے اور ٹہلتے ہوئے آئے اور ایک کرسی رکھی تھی اس پر آ کر بیٹھ گئے. آئیے جناب, جس جس کو دعا کرانی ہو آ جائے تو سب کیا ہو. ایک آدمی جو کہ عام مزدور بھی ہے, جو علم جانتا ہی نہیں ہے, نماز بھی چاہے نہیں پڑھتا, وہ بھی کہے گا بھائی کون بدماش آ کے بیٹھ گیا. آپ مجھے بتائیے, آپ اس کو ولی اللہ تسلیم کریں گے؟ کوئی نہیں کرے گا. یہ ہے تو پتا چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ظاہر سے کیا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کیا مولوی کیا ظاہر کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ارے میرے دوستو, جو ظاہر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ والوں کے اس سے محروم رہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص, ایک شخص مسجد میں دو آدمی بیٹھے ہوئے, ایک کی داڑھی ہے, داڑھی پوری اور سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے اور مونچھیں بھی نہیں ہے اور داڑھی اور کرتا ایسے ہی شلوار کخنوں سے اوپر, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ وہ ہے ایک نمبر کا ڈاکو بدماش, ایک نمبر کا بدماش, شراب پینے والا اور ڈاکو ہے ایک نمبر کا, لیکن داڑھی ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے. اب مسجد میں امام کا انتظار ہو رہا ہے تو مؤذن نے کہا کہ بھائی امام صاحب آج جو ہے وہ ان کو چونکہ احتلام ہو گیا تو وہ غسل کرنے کی وجہ سے دیر سے تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے, امام کو بھی احتمال ہے نا اس چیز کا, کیوں صاحب احتمال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو احتلام ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بس تو وہ اب احتلام سمجھتے ہو؟ اچھا یہ دلیل ہے کہ ان کو بھی ہوتا ہے. ارے بھائی ہونا اچھی بات ہے, ہر مرد کو ہوتا ہے, ہم کو بھی ہوتا ہے, کوئی ایسی بات کیا ہے. نقشے عجیب عجیب بنتے ہیں, کبھی افریقہ, کبھی آسٹریلیا, کبھی نیوزی لینڈ, کبھی امریکہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ہوتا ہے, ہر انسان کو اللہ نے رکھا, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, سمجھ گئے. لیکن ایک بات ہے کہ جو شخص زیادہ بدنظری کرتا ہے نا, جو بدنظری کرتا ہے اس کو احتلام زیادہ ہوتا ہے, یہ بات, کیونکہ جن شکلوں کو دیکھتا ہے وہی شکلیں اس کو رات میں یاد آتی ہیں, تو اس کا نتیجہ صبح نقشے کی صورت میں نکلتا ہے, نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ گئے. اور جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو کثرت سے احتلام نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھنا ضروری, کیونکہ رات کو خواب میں پھر وہی شکل سو یا تو سوتے میں یاد آتی ہے, یا سوتے میں آتا ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی جاگتے ہوئے یاد کرتا ہے اس کو, ورنہ سوتے میں یاد آتی ہے, پھر وہ مزے میں گھوم رہا ہوتا ہے, اس کو بغل میں اس کی بائیں ڈال کے وہ گھوم رہا ہوتا ہے, نتیجہ اس کا صبح اور کچھ نہیں ہوتا, صبح پاجامہ خراب ہو جاتا ہے, پھر فجر کی نماز میں دکھائی. جو بد نظری کی جاتے احتلام کثرت سے ہوتا ہے, یاد رکھنا, اور پھر کمزوری بڑھ جاتی ہے. تو اب اعلان کیا کہ صاحب امام صاحب تو آج آئے نہیں, تو اب دیکھا مسجد میں مؤذن نے ادھر سے ادھر نظر ڈالی تو اس نے کہا کہ وہ آدمی جس کی داڑھی امامہ پہنے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے. اس نے کہا نہیں بھائی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ پڑھائی آئی ہے. کہتے بھائی مجھے نہیں آتا. اب لوگ بھی آ گئے کہ صاحب آپ نماز پڑھائیے نا, اب پگڑی پہنے ہوئے. اس نے کہا بھائی میں بہت بدماش آدمی ہوں, میں گنہگار آدمی ہوں. اس نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں ہوا. وہ جو دوسرا آدمی بیٹھا تھا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں, میں اس وقت ملک کا سب سے بڑا مفتی ہوں, سب سے بڑا عالم ہوں, اور قرآن شریف سبا عشرا میں مجھے یاد ہے, اور امام حرم کی طرح میں تلاوت کرتا ہوں, اور قرآن شریف اتنا پکا حفظ ہے کہ ایک غلطی نہیں آتی اس میں, ایک اٹکن نہیں آتی, اور پوری بخاری شریف مجھے زبانی یاد ہے, اور پوری بہشتی زیور مجھے زبانی یاد ہے, ایک ایک مسئلے کو میں جانتا ہوں. کہے گا میں نماز پڑھاتا ہوں. مؤذن کہے گا بھائی تمہیں بیٹھ, چل وہی بیٹھ. وہ کہے گا حضرت آپ آئیے, حضرت آپ آئیے. کہے گا نہیں بھائی میں بہت چور ہوں, بدماش ہوں, تم مجھ سے کہاں نماز پڑھوا رہے ہو؟ میں کہا کہ نہیں کچھ. وہ لوگ لاکھ وہ کہے گا لیکن لوگ کیا کریں گے, اسی کو آگے کریں گے نہیں کریں گے, بتائیے صاحب کیا بات ہے. اس صرف ظاہر کی وجہ سے دوستو, تو اللہ والوں کا ظاہر بنانا بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کیسا ہی بدماش آدمی ہو, نماز کے وقت میں چاہے اس کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو لوگ اسی کو آگے کھڑا کریں گے, اور کتنا بڑا مفسر ہو, مقرر ہو, کتنا بڑا حافظ ہو, لیکن اگر اس کا ظاہر اللہ والوں کے خلاف ہے اس کو کوئی آگے نہیں کرے گا, وہ کہے بھی تو آگے نہیں کریں گے, ہے نا. تو میرے دوستو یہ ہے, تو پتہ ہی چلا کتنی عزت ہے کہ نہیں ہے. کیوں خاص عزت ہے نا, تو یہ ہے, اس لیے اس کو معمولی مت سمجھنا, اس لیے اس چیز کو معمولی مت سمجھنا. یہ سب ظاہر سے کیا ہوتا ہے, ظاہر سے کیا ہوتا ہے. لہٰذا دوستو دنیا کی زندگی بہت آتی ہے, تھوڑی سی زندگی. کیوں صاحب کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ رہے گا دنیا میں؟ ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا, عارضی زندگی ہے. آج مبارک, قابل مبارک بات ہے وہ بندے جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں, دیکھو اس دن میں نے ایک بات کی تھی, لوگ کتنے فخر سے مشینیں خریدتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس 10 مشینیں ہیں, کوئی کہتا ہے ہمارے پاس 15 مشینیں ہیں, کوئی کہتا ہے 20 ڈمپر ہیں, ہے نا. لیکن حال کیا ہے, میں نے اس دن ایک بات کی, کچھ صاحبان بیٹھے تھے جن کے پاس مشین تھی وہی بیٹھے تھے, میں نے کہا کہ حال یہ ہے کہ یہی مشین ہمارے کام میں آئے گی, مرنے کے بعد کوئی مشین کام میں آئے گی. یہاں تک کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اسی مشین کو لے کر آئیں اور قبر اس سے کھود سکیں, اس مشین سے ہم اپنی قبر بھی نہیں کھود سکتے. بتاؤ کھود سکتے ہو, لے جا سکتے ہو اس کو قبرستان کے اندر؟ تو پتا چلا کہ وہ مشین مرنے کے بعد بھی کام نہیں آ رہی جن مشینوں سے دل لگایا تھا. میں مشینیں جمع کرنے سے منع نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ صاحب چلو سب مشینیں ڈمپر بیکار ہیں, میں منع نہیں کرتا, آپ لیجئے, لیکن اللہ کے لیے, اللہ کو نہ بھولیے, اللہ کو نہ بھولیے بس. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس میں اتنے مشغول ہیں کہ نہ دین سیکھا اور نہ اللہ کو, اللہ کی محبت حاصل کی, ہر وقت اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کبھی نوری آباد کی چکر لگا رہے ہیں, کبھی ماری پور کے چکر لگا رہے ہیں, اور ندی کو کھوکھلا کرتے کی جا رہے ہیں. ہاں ان کے پیچھے, یعنی کام کرے, رزق حلال کمانا عبادت ہے اور ضرور کرے, لیکن ایسا نہ ہو نماز کا وقت آ جائے نماز کے لیے نہیں جا رہے, اور اتنے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے, ایسا نہ ہو. کیونکہ اگر اللہ والوں کے پاس نہیں گئے دوستو, ہمارا کام مزہ نہیں آئے گا. ایک بار نماز بھی پڑھیں گے تو ہم کو لذت نہیں ملے گی, ایک مزہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ وہ مزہ جو اپنے خاص ولیوں کو عطا فرماتے ہیں. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, کہ ہم سب ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائے, یہی بات چلی تھی نا, یہی سے پٹری بدلی تھی. دیکھو میں بھی بھول گیا تھا, لیکن اللہ ہم کو وہیں واپس لے آئے, اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. ہمیں آفری تھی بھائی, یہی سے بات چلی تھی نا. دیکھو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو واپس اسی منزل سے لے آئے. تو اللہ والا اللہ ہمارے دل میں کیسے آ جائے, تو دیکھو دل جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے, اللہ کی تجلی گاہ ہمارا دل ہے. کیوں صاحب؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں, ہر آدمی جانتا ہے کہ دل میں اللہ ہوتا ہے, اور یہ اللہ نے دل اپنے لیے بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کو کیسے لے کے آئے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت آسان ہے, بات چلی تھی ڈمپر سے کہ آپ مجھ کو ڈمپر نہیں دیتے, مت دو بھائی. لیکن ایک دن میں نے ڈمپر چلایا تھا, ہائی وے پہ گیا تھا, ایک ہمارے دوست ہیں وہ لے کے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ چلو آؤ سیر کرتے ہیں, تو کہتے چلاؤ, میں نے کہا اچھا, اور ہائی وے پہ لے کے کہتے بڑا مزہ آیا تھا. ارے یہ مزے ہم بھی لیتے ہیں, حلال مزے ہم نہیں چھوڑتے, اللہ کا شکر ہے. تو لہذا میں نے پوچھا کہ کیسا رہا, کہا فرسٹ کلاس. میں نے کہا کیا دہاڑی مل سکتی ہے مجھ کو؟ کہا کہ 250 روپے روزانہ کے, صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک, اور 250 روپے دہاڑی بن جائے گی. میں نے کہا میاں چھوڑو کون اتنے دھکے کھائے گا, اللہ کا شکر ہے عزت سے روٹی اللہ تعالیٰ دے دے بس. خیر, تو ہم اس اللہ کو اپنے دل میں کیسے حاصل کریں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم وہی کام جو ہم کرتے ہیں وہی کہیں, کچھ نیا کام آپ کو نہیں کرنا. اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, عورتوں کو دیکھنا اچھی بات ہے نہیں, بری بات ہے نا, سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. کوئی شریف آدمی نہیں چاہتا کہ میری ماں بہن بیٹی کو کوئی دیکھے, کوئی شریف آدمی ہے, بے غیرت کی بات نہیں کرتا میں یہاں, تو ہم لوگ غیرت مند کہلاتے ہیں. تو غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے. تو جب ہم نہیں پسند کرتے تو ہم بھی کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھیں, یہ غیرت کا تقاضا ہے نا. بے غیرت ہے وہ جو دوسرے کی ماں بہن کو دیکھے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میری ماں بہن کو دیکھے, کیونکہ جو وہ کرے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا. لہذا کسی کی ماں بہن کو دیکھنا اس کی بےغیرتی کی دلیل ہے, یہ بےغیرت آدمی چاہتا ہے کہ میری ماں بہن کو بھی کوئی دیکھے, سمجھ گئے؟ اچھا, لیکن نظر بچانے سے دل ٹوٹتا ہے. اگر نظر کوئی حسین آ رہی ہو, پتا چل جائے سامنے سے حسین آئی, اب اس نے نگاہ نیچی کر لی, لیکن نگاہ تو نیچی کرتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں صاحب, دل پہ کیسی قیامت گزرتی ہے؟ ارے بول دو, اقرار کرو, میں بھی کہتا ہوں کہ بڑی قیامت گزرتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی نے سویٹر چلا دیا اوپر, بلڈوزر چلا دیا. کیوں صاحب, قیامت ٹوٹ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پاش پاش ہو گیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے انا عند المنکسرت قلوبهم, حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں رہتا لیکن ٹوٹے ہوئے دل میں. لہذا اب اس کا دل تو ٹوٹ گیا, اب اس کا دل ٹوٹ گیا. لہذا حدیث شریف کی روح سے اور حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. لہذا جب اس نے اپنا دل کو توڑ دیا, اس نے اپنے دل کو توڑ دیا تو اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں نہیں آئے گا. آئے گا نا, حدیث دیکھو کتنا آسان کام ہے, کوئی مشکل ہے؟ اب بتاؤ. لہذا پتا یہ چلا کہ ولایت سڑکوں پہ بٹ رہی ہے, ولایت جو ہے سڑکوں پہ بٹ رہی ہے. یعنی آپ جب سڑک پہ نکلے اپنی نظر کو بچا لیں, ولی اللہ بن جائیے. اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے دلوں پر وہ تجلیات نازل کرے گا جو مسلسلہ ہوں گی, متواترہ ہوں گی, وافرہ ہوں گی اور بازرہ ہوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی مسلسل اللہ کے قرب کی اور نور کی تجلی مسلسل ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی اور ایسی روشن ہوگی کہ جیسے شمس بازگاہ بولتے ہیں, 12 بجے کے سورج کو کیا بولتے ہیں, شمس بازگاہ, یعنی اس سے زیادہ روشن تجلی ہوگی جس کا اثر چہرے پہ بھی ہوگا, پتا چل جائے گا اور اس کو خود بھی پتا چل جائے گا اور اس کو کہے گا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. ایک بجلی سے پہلے کون دی اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. لہذا دل کو توڑا اور اللہ کو پا لیا. کچھ نہیں کرنا دوستو, آپ کو الٹا کھڑا ہو کے وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تہجد کے لیے رات کو 3 بجے مت اٹھیے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے. میرے شیخ فرماتے ہیں فرض واجب سنت موقع ادا کر لو, اور ایک کام یہ کرو کہ گناہ مت کرو, بس ولی اللہ ہو گئے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. علماء سے پوچھ رہے ہیں اس آیت کے معنی کیا, کہ ہمارے ولی صرف وہ ہیں جو تقوا سے رہتے ہیں. اور تقوا کس چیز کا نام ہے؟ گناہ سے بچنے کا نام تقوا ہے. بس کوئی مشکل ہے؟ اب بتائیے ولی اللہ بننا مشکل ہے؟ بتاؤ بھائی, کوئی مشکل نہیں. ہاں یہ ضرور ہے, نظر بچانا بڑا مشکل ہے, نظر کو بچانا مشکل ہے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی نانی مر جاتی ہے, دل کہتا ہے کہ ارے یار چھوڑ بس, دیکھ لے دیکھ لے, ایسا رسی توڑا کے نفس بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, کہتا ہے دیکھ لے. تو لہذا اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, کونوا مع الصادقین, ارے تم اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو, تھوڑی دیر تم اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ تو ان کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت اور عظمت ہے وہ ہمارے جب دل کے اندر آ جائے گی پھر ہم اپنے دل کو توڑ دیں گے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے. یہی وہ چیز ہے. لہذا کیا ہوگا, اس کو یہ مشکل آسان ہو جائے گی. وہ کیسے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھے, تب یہ مشکل نظر بچانے کی جو مشکل ہے یہ مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو گئی. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. یعنی اللہ والوں کا اگر ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو دوستو, یہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے شیخ کا نام لے کر کہ اللہ کا راستہ تو بہت مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف لے کے آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ کا ولی بننا بہت آسان بتا دیا, وہی گناہ مت کرو بس. گناہ کو جیتا حسین کو دیکھنے کو یا دل میں گندے خیالات پکانے کو, آپ نہ پکائیے. اور ایسے وقت جب تقاضا ہونا, جب زیادہ, کیونکہ انسان کو بہت تقاضا ہوتا ہے, اکیلے مت رہو, یہاں تک کہ قرآن شریف بھی مت پڑھنا اس وقت میں, کیونکہ قرآن شریف پڑھو گے تھوڑی دیر تو قرآن شریف پڑھو گے پھر قرآن بھی پڑھ رہے ہو گے اور ساتھ ساتھ دل میں گندے خیالات بھی چل رہے ہوں گے. لوگ سمجھیں گے تلاوت قرآن فرما رہے ہیں حضرت صاحب, اور حضرت صاحب تو شلوار کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے. اور تسبیح بھی مت پڑھنا. اس وقت کا علاج یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر, ارے کسی اپنے نیک دوست کے پاس جا کر بیٹھ جائے, چاہے کوئی ذکر نہ کرے, سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہے, سب اس سے بیٹھ کے چائے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر پینا شروع کر دے تو بچ جائے گا. لیکن اگر اکیلے بیٹھ کر ذکر کرے گا پاجامہ خراب ہو جائے گا اس کا. یاد رکھنا اس بات, یہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے. تنہائی میں نہ رہے, تنہائی میں نہ رہے, اللہ والوں کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں رہنا اگر پسند ہوتا تو جماعت کی نماز واجب نہ فرماتے. اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز واجب اسی لیے کی کہ تم اکیلے نماز مت پڑھو, حالانکہ کہتے ہی ہیں کہ اکیلے نماز میں دل زیادہ لگتا ہے, ہے نا صاحب, اور جماعت کی نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ نے کہا تم دل مت لگاؤ, ارے تم عاشقوں کے ساتھ رہو, تب تم ان کی صحبت سے تم نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. سمجھ گئے نا؟ لہٰذا تنہا مت رہنا. پھر تنہا آدمی جو ہے وہ پھر باتھ روم میں گھس جاتا ہے, پھر وہاں نعرہ مارتا ہے, اپنی مٹھی اپنی جان, اپنی مٹھی اپنی جان, جاگ رہا ہے پاکستان.
تنہا آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا اکیلے مت رہنا، اکیلے مت رہنا، نیک دوست، چاہے اپنے نیک دوست محلے کے کوئی ہو ان کے پاس بیٹھ جائے اور ان کے چائے چائے پیے، کیا ہو یار چلو چائے پیتے ہیں، آپ ساتھ چائے پیئے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا شیطان کا حملہ کار اب بیکار ہو جائے گا، شیطان اکیلے آدمی پہ زیادہ حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ شیخ وقت ہو، دیکھو ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کتنے بڑے اللہ والے دونوں، اگر دونوں اکیلے بیٹھیں گے تو شیطان ان میں گناہ کرا دے گا، اور اگر گناہ نہ کرائے تو دل کو گندا ضرور کر دے گا، سمجھ گئے؟ لہذا اکیلے مت بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس رہو، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھو آج میں نے اللہ والا بننے کا نسخہ دے دیا نا، مفت میں، مفت میں، اور اب آپ کے اختیار میں، میرے بھی اختیار میں، اب ہم بھی، ہم جتنا استعمال کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور دیکھو یہی لمحات کام آنے والے ہیں، مرنے کے بعد دیکھو، اگر ہم نے دنیا کے اندر اپنے دل میں اللہ کو لے لیا تو مرنے کے بعد جب قبر میں لیٹیں گے تو فرشتے آئیں گے، فرشتے کہیں گے کہ چلو اس سے پوچھو مر رب، تیرا رب کون ہے؟ تو ایک فرشتہ دوسرے کہے گا ارے تم اس سے کیا پوچھتے ہو، اس کے تو دل میں اللہ نظر آ رہا ہے، تم اس سے کیا پوچھتے ہو، اس کا تو چہرہ بتاتا ہے کہ اللہ والا ہے، اپنے دل میں اللہ کو رکھتے ہیں، اس سے کیا پوچھتے ہو، سمجھ گئے؟ دادا بس دوستو یہی کام آنے والی چیز ہے، باقی سب فنا ہے، ہر چیز میں فنا ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت کام آئے، اور اگر کوئی کسی مصیبت بھی ہوگی تو اللہ ہی تو ہماری مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان حسینوں سے، ان ہگنے موتنے والوں سے کیا دل لگانا، ان سے کیا دل لگانا، چند دن نہ آئے اتنی بدبو ہو کہ ان کے قریب بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا دوستو اللہ پہ اگر ہم اپنی جان قلب و جان کو فدا کریں گے، دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله ہم سب کو معاف فرما دیجئے، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جب تک زندگی آپ کی نافرمانی میں گزری، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام پرانی زندگی کو معاف کر دیجیے، اور اے اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے مستقبل کو تقویٰ سے روشن فرما دیجیے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو حلال روزگار عافیت و فناوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے، ہم سب ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے، تمام مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، اور اے اللہ دنیا بھی دے دیجیے آخرت بھی دے دیجیے، اے اللہ دنیا بھی دے دیجیے آخرت بھی دے دیجیے، دونوں جہان کی عافیت عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ علی نبی برحمتک یا ارحم الراحمین۔